visit tazkeer.org.
قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، پہلے تو میں جمعہ کے سلسلے میں دو تین باتیں عرض کروں. جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ نے بہت عظیم، بہت مبارک اور بہت اہمیت کا دن رکھا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی دن پیدا کیا، اسی دن وفات کی، اسی دن قیامت برپا ہوگی انشاءاللہ. اس جمعہ کا اہتمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر فرماتے تھے کہ جمعرات کے دن سے ہی وہ سوال کرنے لگتے تھے، پوچھنے لگتے تھے کہ کل جمعہ ہے، جمعہ کی تیاری کرنا ہے. تو جمعرات کے دن سے ہی تیاری شروع فرما دیا کرتے تھے. ہمیں بھی اس کی عظمت، یہ اہمیت محسوس کرنی چاہیے. اس کے علاوہ جتنی آسمانی کتابیں آئی ہیں، جتنے پیغمبر بھیجے گئے، سب کو ہفتے کا یہی دن، مبارک دن جمعہ کا دیا گیا. لیکن یہود نے اپنی شرارتوں سے اور اپنی نافرمانیوں سے اس دن کو سبت میں بدل دیا. سبت وہ ہفتے کے دن کو کہتے ہیں. پھر جب انہوں نے دن بدلا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ سختی کی کہ اس پورے دن میں تم کوئی دنیا کا کام نہ کر سکو گے، نہ کوئی کاروبار کر سکو گے، نہ کوئی دکانداری کر سکو گے، نہ کوئی جاب کر سکو گے. پورا دن عبادت کا دن تھا ان کا. مگر وہ بھی بہت ہوشیار تھے، بہت چالاک تھے، اور ان کا ذہن بھی دنیا کے معاملے میں سب سے زیادہ سوچنے والا ذہن ہے، دنیاوی امور میں. چنانچہ انہوں نے اس حکم کی تعمیل پوری طرح کی. کوئی کاروبار نہیں کیا، کوئی شکار نہیں کیا، کوئی اور کام نہیں کیا. دجلہ کے کنارے یہ رہنے والے تھے، رہا کرتے تھے. انہوں نے یہ ہوشیاری کی، سمجھداری کی کہ قرآن میں ہے، وَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، ان لوگوں سے پوچھو جمعے کے بارے میں، ان لوگوں سے پوچھو کہ جب یہ شکار کھیلا کرتے تھے اور سمندر کے کنارے رہتے تھے، پھر اللہ نے ان پر سبت کا دن مقرر کر دیا عبادت کے لیے، شکار منع کر دیا. تو انہوں نے کہا اللہ نے منع کیا ہے، ہم شکار ہرگز نہیں کریں گے. البتہ سمندر سے، دریا سے انہوں نے چھوٹی چھوٹی نالیاں کھودی اور کھود کر بڑے بڑے گڑھے کھودے. ہفتے کے دن مچھلیاں بہت آتی تھیں. یوم یسبتہم شران و یوم لا یسبتون لا تاتیہم کذالک. قرآن میں ہے کہ جمعے کے دن مچھلیاں بہت، ہفتے کے دن مچھلیاں بہت آتی تھیں، لیکن ہفتے کے بعد نہیں ہوتی تھی. تو انہوں نے بجائے اس کے شکار تو نہیں کیا، لیکن چھوٹے چھوٹے گڑھے، نالیاں کھود کر گڑھے بنا لیے. ہفتے کے دن مچھلیاں آتی تھیں، ان نالیوں کے ذریعے سے ان گڑھوں میں آ کے گر جاتی تھیں، اور اتوار کے دن یہ شکار کر لیا کرتی تھیں. دین میں انہوں نے یہ ہیلا سازی اور یہ بہانہ بازی شروع کی. اس کے بعد یہی دن، جمعہ کا دن، عیسائیوں پر بھی مقرر تھا، ان کی عبادت کا دن بھی یہی تھا. لیکن انہوں نے، روم کے بادشاہ نے، عیسائی بادشاہ نے اپنی مصلحتوں سے اتوار کا دن اپنی عبادت کے لیے مقرر کیا، اور اتوار کا دن ان کی عبادت کا دن مقرر ہو گیا. اس طرح سب انہوں نے اپنا دین میں تحریف کر ڈالی، بدل ڈالا. جو اللہ نے نازل کیا تھا وہ نہیں باقی رکھا، اپنی مرضی کے مطابق دین کر لیا. بھائیوں، دوستوں اور بہنوں، ہم یہ طے کرتے ہیں، یہ فیصلہ کرتے ہیں، یہ عزم رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ اس پر قائم رہیں گے کہ ہم قیامت تک جمعے کے دن کو نہیں بدلیں گے انشاءاللہ. ہمارے لیے یہی مقرر ہے, اسی پر انشاءاللہ قائم رہیں گے. البتہ ہم بھی تھوڑی تھوڑی تبدیلیاں کرنا شروع کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے باز رکھے. اس سلسلے میں دو تین باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھتے تھے, جمعے کے دن 2 رکعت. اس 2 رکعت کے بدلے یہ خطبہ ہے. تو یہ خطبہ عبادت کا حصہ ہے, جز ہے. لیکن ہمارے لوگ دیر میں آتے رہتے ہیں, بعد میں آتے رہتے ہیں. تو اگر بعد میں آئیں تو ایک کونے کو کھڑے ہو کر اپنے سنتیں پڑھ لیں, ایک کنارے کھڑے ہو جائیں کہیں. البتہ اگر وہ حنفی مسلک کے قائل ہیں تو حنفی مسلک یہ ہے کہ جب خطبہ شروع ہو جائے فلا صلاۃ ولا کلام, نہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں نہ بات کر سکتے ہیں. اس لیے کہ خطبے کا سننا واجب ہے, اور واجب کو ترک کر کے آپ سنتیں پڑھنے لگیں تو ٹھیک بات نہیں ہے. واجب واجب ہی ہے, اور اس کو واجب کی طرح رکھنا چاہیے. یہ گڑبڑ ہم نہ کریں تو اچھا ہے. دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح ستہ کی روایت ہے, فرمایا ہے کہ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو تم مسجد میں آ کے بیٹھ جاتے ہو, فرشتے بھی تمہارے ساتھ ہوتے ہیں, تمہیں نظر نہیں آتے. لیکن کچھ فرشتے دروازے پر بیٹھے ہوتے ہیں مسجد کے, ان کے پاس ایک رجسٹر ہوتا ہے, اور جو لوگ آتے جاتے ہیں ان کا نام اس میں درج کرتے رہتے ہیں. ہر مصلی کا, ہر نمازی کا نام اس رجسٹر میں درج ہوتا ہے. البتہ جب مؤذن اذان دیتا ہے خطبے کی, اور خطیب کھڑا ہو جاتا ہے خطبے کے لیے, تو وہ فرشتے اپنا رجسٹر بند کر کے خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. اس لیے کہ خطبہ سننا واجب ہے. اس کے بعد اس رجسٹر میں کسی کا نام نہیں لکھا جاتا. میں یہ تو نہیں کہتا کہ جو بعد میں آئے ان کا نماز جمعہ نہیں ہوتی, جمعہ تو ہو جاتا ہے, لیکن وہ رجسٹر جو اللہ کے یہاں پہنچتا ہے اس میں نام نہیں ہوتا. اس لیے کوشش یہ کریں کہ جمعے کے خطبے کے لیے اس وقت آئیں جبکہ خطبہ شروع نہ ہوا ہو, پہلے آئیں. البتہ اس سلسلے میں خطیب کو کیا کرنا چاہیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں. خطیب کو یہ کرنا چاہیے کہ مختصر خطبہ دے, اس لیے کہ عبادت کا جز ہے, اور اس مختصر خطبے میں دنیا کی باتیں نہ کرے, سیاست کی باتیں نہ کرے, دنیا بھر کی ادھر ادھر کی باتیں الٹپ باتیں نہ کرے. قرآن پڑھے, حدیث پڑھے, سنت کی باتیں بتائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتائے, دین کی باتیں بتائے, بس, اور مختصر خطبہ دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مختصر خطبہ اور طویل نماز یہ دانش مندی کی علامت ہے, اور طویل خطبہ, لمبا خطبہ اور چھوٹی سی نماز یہ عقل کی کمی کی بات ہے, کمی کی بات ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے, اور ہمیں یہ اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ مختصر خطبہ ہو, ہمارا ٹو دی پوائنٹ ہو, قرآن و حدیث اس میں بیان کیا جائے, دنیا بھر کی سیاست اس میں نہ جھاڑی جائے, غیر ضروری باتیں نہ کی جائیں, ادھر ادھر کی باتیں نہ کی جائیں, دنیا کی باتیں نہ کی جائیں, سیاسیات پر گفتگو نہ کی جائے, ایک دوسرے کو برا بھلا نہ کہا جائے, بلکہ دین کی بات مختصر بات کی جائے. اس تمہید کے بعد میں آپ کو صرف حدیثیں سناؤں گا 2-4, اور یہ خطبہ ختم ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور یہ حدیث جو میں سنا رہا ہوں یہ بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے, متفق علیہ ہے. متفق علیہ حدیث اسے کہتے ہیں جو دونوں کتابوں میں موجود ہیں, اور ہمارے ہاں تاریخ میں امت میں حدیث کی بہترین کتابیں یہی دو ہیں. قرآن کے بعد درجہ ہے بخاری کا, اور بخاری کے بعد درجہ ہے مسلم شریف کا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, لا حسد الا فسنتین, رشک کے قابل دو ہی قسم کے بندے ہیں جن پر رشک کیا جائے، جن کی نقل کی جائے، وہ دو ہی قسم کے بندے ہیں. رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم بہ عنا اللیل وعنا النہار. ایک تو وہ بندہ ہے جسے اللہ نے قرآن سکھایا، قرآن کا علم دیا، اور وہ شب و روز دن میں بھی اور رات میں بھی قرآن سکھا رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن سیکھ رہا ہے، قرآن سکھا رہا ہے، یہی اس کا مشغلہ ہے. دوسرا بندہ وہ ہے جسے اللہ نے مال دیا، دولت دی، فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهَا عَلَى اللَّيْلِ وَعَلَى النَّهَارِ، اور اس کا مشغلہ یہ ہے کہ دن و رات اللہ کے بندوں پر صرف کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، غریبوں، محتاجوں، یتیموں، بیواؤں کی مدد کر رہا ہے، کمزوروں کی مدد کر رہا ہے، وہ کھا کے کھلاتا ہے، کھلاتا ہے، کھلا کر خوش ہوتا ہے، جو مال اللہ نے اسے دیا اسے دوسروں تک پہنچانے کی فکر کوشش کرتا ہے. یہ دو قسم کے بندے اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، قابل رشک بندے. پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرآن کیا چیز ہے، کیا عظمت ہے اس کی، کیا اہمیت ہے اس کی. فرمایا اللہ کے رسول نے کہ اگر کوئی شخص شب و روز قرآن پڑھ رہا ہو، قرآن سے شغف ہو، اس کو دلچسپی ہو، اس کو قرآن سے اس قدر دلچسپی ہو کہ شب و روز اسی کو پڑھ رہا ہے، لگا ہوا ہے اسی میں، فرصت ہی نہیں ملتی اسے کسی اور کا کی، قرآن پڑھ رہا ہے، سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، تلاوت کرا رہا ہے، بچوں کو پڑھا رہا ہے، عورتوں کو پڑھا رہا ہے، گھر والوں کو پڑھا رہا ہے، پڑوسیوں کو پڑھا رہا ہے، یہی کام ہے اس کا، قرآن پڑھنا پڑھانا، سمجھنا سمجھانا، اس کے علاوہ کچھ مشغلہ ہی نہیں ہے اس کا. حد یہ ہے کہ وہ اتنا مشغول ہے قرآن پڑھنے پڑھانے میں کہ اسے یہ موقع بھی نہیں ملتا کہ اللہ سے دعا کرے، اپنے لیے مانگے کچھ اللہ سے، اللہ سے دعا کر کے کچھ مانگے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے بندے کو جو قرآن میں اتنا مشغول ہے کہ وہ مجھ سے سوال کا موقع بھی نہیں پاتا ہے، تو اسے میں اتنا دوں گا، اتنا دوں گا کہ سوال کرنے والوں کو اتنا نہیں دیتا ہوں، اس قدر دوں گا. یہ حدیث بھی سیاہ ستہ کی حدیث ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ ہمیں اس کی توفیق دے کہ اس حدیث پر بھی ہم عمل کر سکیں. اب میں ایک حدیث اور سناتا ہوں آپ کو، یہ حدیث ہے ترمذی میں. اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایک مومن ہو، مسلم ہو، اور اس کا سینہ قرآن سے خالی ہو، یہ تو سمجھ میں نہیں آتا. کل بیت الخرب، وہ سینہ جس میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں ہے، قرآن کی کوئی صورت نہیں ہے، وہ تو ویران کھنڈر ہے، ٹوٹا پھوٹا ویران گھر ہے، وہ سینہ نہیں ہے، مومن کا سینہ نہیں ہے. اس لیے دوستوں اور بھائیوں، ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ بچے جب ہمارے چھوٹے ہوں انہیں قرآن پڑھائیں ناظرہ، اور کوئی دو چار صورتیں حفظ کرا دیں، اور اگر ہمارے ہم جوان ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، نہیں پڑھی ہیں اب تک، تو کوئی شرم کی بات نہیں ہے، اب کوشش کر لیں. اور اگر انگریزی بول کر، انگریزی سیکھ کر ہم اپنے کام چلا سکتے ہیں، تو قرآن کی چند آیتیں حفظ کر کے، یاد کر کے اپنے سینے کو مبارک مومن کا سینہ نہیں بنا سکتے، بنا سکتے ہیں. اس لیے اس تیسری حدیث کو بھی ذہن میں رکھیے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور حدیث میں کہ اپنی اچھی آوازوں سے قرآن کو آراستہ کرو، اچھی آوازوں میں قرآن پڑھو، ذوق سے، شوق سے، دلبستگی سے، دلچسپی سے قرآن پڑھو، معلوم ہو کہ اچھی آواز نکال نکال کر پڑھ رہے ہو. پوچھا صحابہ کرام نے کہ یا رسول اللہ، اچھی آواز نکالنے سے کیا مطلب؟ تو آپ نے فرمایا ایسی دلبستگی سے قرآن پڑھو کہ ہر دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ اللہ کا بندہ اللہ سے بہت ڈر رہا ہے، جس کا قرآن پڑھ رہا ہے اس کا ڈر اس پر غالب ہے، اس کی ہیبت اور جلال اس پر غالب ہے. اس لیے جب قیامت کا سکسکرا آئے تو رونے کی صورت بناؤ، غمگین صورت بناؤ. جب جنت کا سکسکرا آئے تو خوشی محسوس ہو چہرے پر. اور یہ جب ہی تو ہوگا جب قرآن کو ہم سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے، ورنہ آج کا قاری قرآن کو تو سمجھتا نہیں ہے. قرآن سیکھ لی ہے اس نے، ذکر ہو رہا ہے قیامت کا، ذکر ہو رہا ہے جہنم کا، وہ مسکرا رہا ہے. ذکر ہو رہا ہے جنت کا، وہ رو رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ جب سمجھے گا نہیں تو یہی کیفیت ہوگی. تو جب قرآن پڑھیں تو اس طرح پڑھیں کہ یہ محسوس ہو کہ اس بندے پر اللہ کا خوف طاری ہے. جب قیامت کا تذکرہ آئے، جہنم کا تذکرہ آئے، اللہ کے عذاب کا تذکرہ آئے تو آدمی لرز جائے، کیفیت اس پر طاری ہو. اور جب جنت کا تذکرہ آئے، انعامات کا تذکرہ آئے، بندوں کو نوازنے کا قیامت میں تذکرہ آئے تو آدمی خوشی محسوس کرے، یہ کیفیت طاری. ایک حدیث میں اور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں ایک شخص کو ایک فوج کا کمانڈر بنا کر بھیجا، ایک سریے میں بھیجا ایک صحابی کو کمانڈر بنا کر. جنگیں دو قسم کی ہوئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. ایک وہ غزوے ہوئے ہیں، جنگیں ہوئی ہیں جس میں اللہ کے رسول بنفس نفیس شریک تھے، جن میں آپ شریک تھے وہ غزوہ کہلاتا، اور جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہوئے ہیں، صحابہ کو بھیجا ہے، اسے سریہ کہتے ہیں. تو ایک سریے میں ایک کمانڈر بنا کر ایک صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، تو ظاہر ہے کہ جو کمانڈر ہے وہی نماز پڑھائے گا. یہ تو اب ہو گیا ہے ہمارے ہاں کہ خلیفہ کوئی ہوگا، صدر کوئی ہوگا، امام کوئی ہوگا، حالانکہ ہمارا قائد وہ ہونا چاہیے جو ہمارے مسلح سے اٹھتا ہو، وہی ہونا چاہیے. مسلح والے کو چاہیے کہ وہ دنیا کے حالات سے آشنا ہو، واقف ہو، دنیا کے علوم سے واقف ہو، تاکہ وہ دنیا کا کام بھی کر سکے اور آ سکے دنیا کے کام میں بھی. لیکن اب یہ فرق ہو گیا ہے کہ مسلح کا امام کوئی اور ہوتا ہے اور دنیا کا قائد کوئی اور ہوتا ہے. ایسا نہیں تھا پہلے زمانے میں، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گا. اس خلافت کی دلیل کیا دی لوگوں نے؟ اس خلافت کی دلیل یہ دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جب نماز پڑھانے کے لائق نہیں رہے تھے، بیمار تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسلح پر ابو بکر کو کھڑا کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ. یہی دلیل تھی ان کی خلافت کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے سریہ میں کمانڈر کو کہ وہ جائے نماز پڑھائے. نماز پڑھاتے تھے وہ، مگر ہر نماز میں آخری رکعت میں سورہ قل ھو اللہ پڑھتے تھے وہ. جب وہ واپس آئے تو صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا اس کا، تو آپ نے فرمایا اس سے جا کے پوچھو کہ سورہ قل ھو اللہ کیوں پڑھتا تھا آخر میں. تو پوچھا گیا اس سے، تو اس نے کہا اس میں اللہ کی توحید کا ذکر ہے اور میں توحید ہی پر مرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے خوشخبری سنا دو کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور توحید پر قائم رہنا چاہتا ہے اور سورہ قل ھو اللہ سے اس لیے محبت کرتا ہے، تو اسے خوشخبری سنا دو کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے. دوستو اور بھائیوں، قل ھو اللہ کا کیا مفہوم ہے اور ہم قل ھو اللہ سے کیوں محبت کریں اور اس سورت کو کیوں بار بار پڑھیں، یہ جب ہی تو ہوگا جب قل ھو اللہ کے معنی ہمیں معلوم ہوں گے، قل ھو اللہ کو سمجھیں گے ہم. اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم قرآن کو ناظرہ بھی پڑھیں، کچھ حفظ بھی کریں، اور یہ بھی ضروری ہے کہ ہم کچھ صورتیں اس کی سمجھ کر پڑھنے کی بھی کوشش کریں. ہم ہر زبان جانتے ہیں، جو سیکھتے ہیں سیکھ لیتے ہیں، نہیں جانتے تو عربی نہیں جانتے. یہ بیچاری زبان ایسی ہے کہ اس کو کوشش نہیں کرتے، اس کی کوشش کریں تو یہ بھی سمجھ میں آئے گی. اور کم از کم اتنا تو ہونا ہی چاہیے کچھ صورتیں ترجمے کے ساتھ، مفہوم کے ساتھ ہمیں یاد ہوں، ہم سمجھیں، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب میں کیا لکھا ہے، کیا احکامات ہمارے پاس بھیجے. تورات میں ایک جگہ یہ ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تورات میں کہ اے میرے بندے، تو راستے پر چل رہا ہوتا ہے، ایک پوسٹ مین تجھے آ کر تیرے بھائی کا لفافہ خط دیتا ہے، تو خط لے کر پوسٹ مین سے جیب میں رکھ لیتا ہے، لیکن پھر تجھ سے صبر نہیں ہوتا، صبر نہیں ہوتا، اور یوں سوچتا ہے کہ پتہ نہیں میرے بھائی نے کیا بات لکھی ہو، کیا ضرورت ہو اسے، کس پریشانی میں ہو، کیا ایمرجنسی ہو، کیا ضرورت اسے پیش آ گئی ہو میں پورا نہ کر سکوں، تو صبر نہیں کرتا، وہ گھر پہنچ کے پہنچنے تک کا انتظار نہیں کرتا، بلکہ راستے میں کنارے کھڑے ہو کر لفافہ چاک کرتا اور اسے پڑھتا ہے کہ پتہ نہیں میرے بھائی نے کیا ضرورت لکھی ہے، لیکن اے میرے بندے، میں نے تیرے نام ایک خط بھیجا ہے، تجھے زندگی بھر فرصت نہیں ملتی اسے پڑھنے کی، اسے سمجھنے کی، کوئی بے چینی تیرے اندر نہیں پیدا ہوتی کہ میرے رب نے کیا لکھا ہے، بھائی کی خط کی اہمیت، شہنشاہ کائنات کے خط کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو بھائیوں دوستو، یہ چند حدیثیں میں نے آپ کو سنائی، ایک حدیث اور بھی سن لیجئے، جو ہمارے ہاں رواج آج کل بہت ہو گیا ہے، یہ بھی سن لیجئے، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور بیہقی، امام بیہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حذیفہ ایک صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں، اقرأ القرآن بلحون العرب، عرب کی آواز میں اور عرب کے لہجوں میں قرآن پڑھو، وَإِيَّاكُمْ وَلُحُونُ أَهْلِ الْعِشْقِ وَلُحُونُ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ، اور تمہیں پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، دور رہنا چاہیے اس بات سے کہ گانے اور غزل کے والوں اور عشقیہ اشعار گانے والوں کی طرح قرآن کو پڑھو، گا گا کر پڑھو، اس سے پرہیز کرو۔ اور اہل کتاب نے جس طرح اپنی کتابوں کو گانے کے انداز میں پڑھنا شروع کیا ہے، غزلوں کے انداز میں پڑھنا شروع کیا ہے، اس سے پرہیز کرو، اس لیے کہ ایک دور آئے گا کہ قرآن ایسے آئیں گے جو سمجھیں گے ذرا نہیں اس قرآن کو، لیکن گا گا کر، بڑے لہجے بنا بنا کر، بڑی آوازوں میں اور نوحوں کے انداز میں، مرثیے کے انداز میں، غنا کے انداز میں، قواریوں کے انداز میں قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، لا یجاوزہم حناجرہم، لیکن یہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، وہ فتنے میں مبتلا ہوں گے، اور وہ لوگ بھی فتنوں میں مبتلا ہوں گے جو ان قرآن والوں کی قرآن سن کر مدہوش ہوں گے، وجد تاری ہوگا ان پر، واہ واہ کریں گے اور صدائیں لگائیں گے، وہ لوگ بھی فتنے میں مبتلا ہوں گے۔ اس لیے قرآن کو اس طرح پڑھا جائے، شغف کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ، کہ یہ معلوم ہو کہ اس بندے پر خدا کا خوف طاری ہے، خدا کی خشیت طاری ہے، خدا کی حیبت طاری ہے، خدا کا جلال طاری ہے، اس انداز سے پڑھا جائے قرآن کو، اور اس انداز سے نہ پڑھا جائے۔ دوستوں اور بھائیوں، قرآن کے سلسلے میں چند باتیں جو میں نے بتائیں، سب حدیث کی روشنی میں بتائیں، اور ساری حدیثیں سیاستہ کی، وہ بات میں پھر دہرا دوں کہ جمعے کو ہم بگاڑے نہیں، اللہ ہمیں توفیق دے کہ جس طرح جمعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا تھا، اس کیفیت کے ساتھ ہمارا جمعہ باقی رہے۔ خطیبوں کو چاہیے کہ وہ قرآن حدیث کی بات خطبے میں کریں، مختصر خطبہ دیں، تاکہ تھوڑا وقت ہو تو مقتدی سب پہنچ جائیں، اور خطبہ جو واجب ہے سننا، اسے وہ سن سکیں، اس لیے کہ یہ نماز کا حصہ ہے، نماز کا جزء ہے۔ جو لوگ آ رہے ہیں اور آخر میں آ رہے ہیں، انہوں نے ایک رکعت ہی مل گئی، خطبہ تو جمعہ تو ان کا بھی ہو جائے گا، اور جو دوسری رکعت میں شامل ہوئے ان کا بھی ہو جائے گا، لیکن وہ رجسٹر جس کا میں نے ذکر کیا ہے، اس رجسٹر میں اگر آپ اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں تو اللہ کے لیے اور پہلے سے آئیں، اور لمبے لمبے خطبے نہ پڑھوائیں، مختصر خطبے پڑھوائیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم۔